أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پیام رحمان پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان غلام حسنین. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں عید ولایت منائی جا رہی ہے اور تمام مسلمان بالخصوص مؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے اعلان کے دن کے حوالے سے عید منا رہے ہیں اور وہ عید ہے عید غدیر. تو اس حوالے سے ہم سب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے. ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ فصلت کا تعارف لے کے حاضر ہوئے ہیں اور اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن پہلے کلام اللہ مجید کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم. تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
بنام خدای رحمان و رحیم. حامیم خدای رحمان و رحیم کی نازل کردہ کتاب ہے، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، ایک عربی زبان کا قرآن علم رکھنے والوں کے لیے بشارت دیتا ہے اور تنبیہ بھی کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا ہے، بس وہ سنتے نہیں ہیں.
ناظرین تلاوت کلام اللہ مجید کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے مہمان حسب سابق قبلہ سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں جو سورہ فصلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حسنی صاحب میں تو سب سے پہلے جس طرح سے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کی، آپ کو بطور خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان آج کے دن یعنی 18 ذی الحج کو سن 10 ہجری میں ان کی ولایت کا اعلان ہوا، اور ظاہر امیر المومنین آپ سید ہیں اور امیر المومنین آپ کے جد ہوتے ہیں، تو آپ کو بطور خاص جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمہ علیہم السلام. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے پیام رحمان کے محترم ناظرین کی خدمت میں اس اسلام کی سب سے عظیم اور بابرکت عید کے موقع پر حدیث تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ سب کو جو ہے وہ اس عید کی برکتوں سے اور اس کے جو آداب ہیں انہیں انجام دینے، اس کو جو اعمال ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا کریں.
الہ آمین. بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب. تو ہم اس سے پہلے کہ سورہ کے تعارف کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں، تو بہترین جو ہے وہ موقع ہے، سب سے اچھا موقع ہے کہ آج ہم ہمارا پروگرام عید غدیر والے دن جو ہے وہ عید غدیر کے دن ہی ساتھ ساتھ جو ہے وہ مصادف اور مطابق ہوا ہے، لہذا تو کچھ گفتگو اس کے حوالے سے ہو جائے کہ عید غدیر میں ہم ایک مشہور و معروف آیت جو کہ سورہ مائدہ کی غالباً 65ویں آیت ہے، 67ویں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو اس چیز کو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. تو یہ جو آیت ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے، اتنی شدت کے ساتھ اس میں کہا جا رہا ہے، تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کے پہنچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر نہیں پہنچایا جائے اس کو تو اے رسول گویا تم نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا ہے. وہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہیں یہ آیت کریمہ، وہ آیت ہے کہ جو 18 ذیلحج کو غدیر خم میں نازل ہوئی. البتہ اس کا متعدد نزول تھا، یوم عرفہ بھی نازل ہوئی، منا میں بھی نازل ہوئی، اور پھر غدیر کے دن یعنی 18 ذیلحج کو بھی جحفے میں اور غدیر خم کے مقام پہ جو مکے اور مدینے کے درمیان ہے وہاں پہ نازل ہوئی. اور
جس وقت پیغمبر اکرم اپنی زندگی کا آخری انجام دے کے واپس آ رہے تھے
تو جناب جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو آپ کو ابلاغ کیا جا چکا ہے، آپ تک پہنچایا جا چکا ہے، آپ پہ جو نازل کیا جا چکا ہے، اگر آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ جو ہے آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. البتہ اس پہ میں بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کے سلسلے میں نازل ہوئی. جیسا کہ اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت و خلافت کے سلسلے میں، جانشینی کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے، علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں نقل کیا ہے کہ ان روایتوں کو 110 اصحاب کرام، 84 تابعین کرام اور 360 بڑے علماء، مفسرین اور محدثین نے نقل کیا ہے.
اچھا
کہ یہ آیت جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور ولایت کے سلسلے میں نازل.
بالکل
میں ایک دو نمونے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر ایک بڑے عالم، مصر کے بہت ہی بڑے عالم جناب سیوتی، ان کا نام جلال الدین سیوتی ہے، وہ اپنی تفسیر در المنصور میں نقل کرتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے سلسلے میں نبی اکرم پر نازل ہوئی. اسی طرح سے حاکم حسکانی اپنی کتاب شواہد النزول میں کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 243 پہ نقل کرتے ہیں، جناب جلال الدین سیوتی ہیں در المنصور میں ابو سعید خدری سے روایت نقل کی، جو معروف اور مشہور اور مورد اعتماد سب کے نزدیک جو ہے وہ صحابی ہیں، ان کی روایتوں کو سب مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں
یقیناً،
یعنی علماء اسلام چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو،
حضرت ابو سعید خدری کو جی مانتے ہیں اور ان کی روایات کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں
جی. تو شواہد النزول میں حاکم حسکانی، یعنی میں نے کہا کہ جلد 1 صفحہ 243 پہ ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور اس طرح سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو نصب کیا، اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی. اور دوسری جگہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ غدیر کو، 18 ذیلحج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے جب نصب کیا حضرت علیہ السلام کو، تو اس آیت کے ذریعے سے جو ان کو، یعنی پہلے خطاب ہوا پھر آپ نے نصب کیا. تو یہ وہ کتابیں ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جیسے ابن ماجہ ہے، اس میں جو فضائل صحابہ کا باب ہے اس میں نقل ہوئی ہے، اسی طرح سے مستدرک الگ صحیحین ہے، اسد الغابہ ہے، طبری نے بھی نقل کیا ہے، یا اسباب النزول جو ہے وہ جناب ابو الحسن واحدی نیشاپوری، انہوں نے اسباب النزول میں نقل کیا، المنار میں محمد عبدو سے نقل ہوا ہے،
تفسیر المنار
ان یہ معتبر اور بڑے علماء کی کتابیں جو ہیں اس میں یہ بات نقل ہوئی، روایت آئی ہے کہ یہ آیہ کریمہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی. مجھے اجازت دے تو میں کچھ شیعہ اور بڑے علماء کی کتابوں کا بھی ذکر کروں کہ جس کو تفصیل سے روایتوں کو نقل کیا ہے، جس میں علامہ امینی ہے اپنی کتاب
علامہ امینی مرحوم نے تو واقعا کمال کر دیا، اور تقریباً شاید 20-22 جلدوں پر، جن میں تقریباً 11 جلدیں جو ہے وہ چھپ کے آ چکی ہیں، شہرہ آفاق کتاب کہ جو صرف اور صرف غدیر کے مناسبت سے اور اس موضوع پر لکھی گئی ہے.
جی جی. اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں، المراجعات ہیں، جو علامہ شرف الدین موسوی عاملی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے تفصیل سے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے احقاق الحق جو ہے وہ علامہ نور اللہ شوستری کی کتاب، قاضی شوستری کی کتاب ہے، اسی طرح سے ابقات الانوار جو ہے میر حامد حسین کی کتاب ہے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں،
میر حامد حسین ہندی،
تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جس میں تفصیل سے اس نے روایت کا تذکرہ ہوا ہے کہ یہ
حسنی صاحب یہ تمام کتابیں غدیر کے موضوع پہ لکھی گئی ہیں
اور یہ آئے بلغ اور جو آیتیں نازل ہوئی ہیں غدیر خم میں اس کے سلسلے میں جو روایات ہیں چاہے وہ یعنی ان راویوں سے ہیں کہ جس کو شیعہ قبول کرتے ہیں یا ان راویوں سے ہیں جسے شیعہ سنی دونوں قبول کرتے ہیں یا علماء اہل سنت قبول، ان تمام راویوں سے یعنی تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اکثریت جو ہے علماء اہل سنت کی اس بات کو اعتراف کرتی ہے، قبول کرتی ہے کہ یہ آیہ کریمہ حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی اور خلافت کے سلسلے میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا پیغام تھا اس آیت کا، تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا پیغام تھا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ پہنچائیے، لیکن ہم ان روایتوں کو اگر الگ کر دیں، ہٹا دیں اور یعنی چند لمحے کے لیے دور کر دیں اور بالفرض ہم یہ کہیں کہ صرف آیت کریمہ ہو،
روایات سے قطع نظر صرف آیت پہ نظر دوڑاتے ہیں
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وہ اہم کام تھا۔ مثال طور پر آپ آیت کا لہجہ دیکھیے، دوسری جگہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے تو وہاں پہ یا ایوہ المدثر مزمل کے ذریعے، طٰہٰ و یاسین کے ذریعے خطاب ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی یا ایوہ الرسول، اے رسول، اس کے بعد بلغ دوسری تاکید آتی، ابلغ نہیں کہا کیونکہ ابلغ سے زیادہ تاکید بلغ میں پائی جاتی ہے، اس کے بعد وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْنِ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنے رسالت کے کام انجام، یعنی وہ کون سا پیغام ہے کہ جو نبوت کے ہم پلہ ہے، نبوت کے ہم وزن ہے، اس کے بعد کیا واللہ یعصمک من الناس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خطرہ محسوس کر رہے تھے ممکن میں اس پیغام کو پہنچاؤں تو بہت سے لوگ قبول نہ کریں، تو اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا
لوگوں کے شر سے، وہ افراد کے جو اس پیغام کو نہیں سننا چاہتے
جی
ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔
تو یہ چند قرینے خود آیت میں پائے، بہت اہم پیغام ہے۔ اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی اللہ کا حکم تھا، کسی نے کہا نماز، کسی نے کچھ
جو ہے وہ یہاں تک کہا کہ شاید جہاں تک مجھے یاد ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی کے حوالے سے کہ جو ہے وہ تمہارے دوست ہیں، پیغمبر دوستی کا اعلان کر رہے ہیں
جی،
تو اگر دوستی کا اعلان ہے تو اس میں اتنی اس کے حکم میں اتنی شدت و حدت جو ہے وہ نہیں پائی جانی چاہیے۔
اب وہی کہ یعنی انشاءاللہ بعد میں گفتگو پہ آئیں گے کہ یہاں پہ مراد کیا ہے، نہیں جو ہے وہ کیونکہ بعد میں جو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس سے لوگ کہتے ہیں دوستی مراد ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم ان روایتوں سے قطع نظر ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا پیغام ہے کہ جو خود نبوت کے ہم پلہ ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز مراد ہے کہ نماز کو کا پیغام پہنچو، تو نماز تو 20 سال سے مسلمان پڑھ رہے تھے اس وقت،
اس کا حکم آ چکا تھا۔
اگر کوئی کہتا ہے روزہ 13 سال سے مسلمان روزہ رکھ رہے تھے، کوئی کہتا ہے جہاد کا حکم، تمام حکم آ چکے تھے۔
کئی مقامات پہ جو ہے وہ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کی ہے، جہاد کیا ہے
جی، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایسا اہم پیغام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ محسوس کر رہے ہیں اسے پہنچانے میں، لہذا ملتا ہے کہ آپ جب یعنی اس آیت کے نازل ہوئے جب آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے تو 1,25,000 حاجیوں کے مجمع میں کہ جو ہر ملک سے یعنی متعدد ملک سے مسلمان آئے،
1,25,000 افراد موجود تھے وہاں
جی، متعدد شہروں سے مسلمان آیا، اور وہ راستہ وہ ہے غدیر قوم کا جہاں سے سب کو متفرق ہو جانا، منتشر ہو جانا،
گویا وہ ایک چوراہا اور جنکشن ہے مختلف ممالک اور مختلف شہروں
جی جی،
جہاں پیغمبر نے اس قافلے کو
روکا، اور روکنے کے بعد جو آپ پورا طویل خطبہ، یقیناً خطبہ پڑھنے ہر مسلمان کو خطبہ پڑھنا چاہیے، جو غدیر قوم کا خطبہ ہے علماء اہل سنت نے بھی نقل کیا، علماء شیعہ نے بھی نقل کیا اپنی معتبر کتابوں میں جن کا میں نے ابھی حوالہ دیا، اس خطبے کو پڑھ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پیغام کیا تھا۔ سوال آپ کرتے ہیں خطبہ کو دینے کے بعد جب اس منزل پہ پہنچتے ہیں، الستو اولی بکم من انفسکم، اس لیے کہ ہمیں آیت موجود ہے قرآن مجید میں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی جو ہوتا ہے مومنین پر ان کے نفس سے زیادہ اولویت رکھتا ہے اور حق رکھتا ہے، تو اسی آیت کے غالباً تناظر میں آپ سوال کرتے ہیں الستو اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں، اولویت نہیں رکھتا ہوں؟ سب کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، ایک ندا بلند ہوتی ہے، سب متفق ہو کے کہتے ہیں یقیناً آپ جو ہے ہم پر حق رکھتے ہیں اور ہمارے اوپر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں،
زیادہ آپ ہم پر حق رکھتے ہیں.
اس کے بعد آپ یہ جملہ فرماتے ہیں جو تاریخ کا معروف اور معتبر متواتر جملہ ہے اور اس پہ یقین کیا علماء نے کہ آپ نے فرمایا تھا من کنت مولا، حضرت علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پکڑ کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس چیز کا میں ولی و سرپرست ہوں، جس پر میں حق رکھتا ہوں اس کے نفس سے زیادہ اس پر یہ علی حق رکھتے ہیں، اس کے نفس سے زیادہ اس کے ولی و سرپرست ہیں، یہی اکتفا نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہم والمن و علی و آدمان دعا کرتے ہیں، اس کے بعد
جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر.
اس کے بعد آخر میں جو بہت مجھے عجیب جملہ ہے وہ اللہم ادر الحق کا ماؤ ہائی سدار، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے تو دیکھنا ہے کہ علی کہاں کے اوپر،
معیار حق جو ہے وہ علی علیہ السلام کو قرار
جی، حق کا میزان اور معیار
اور محور
جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام.
واہ واہ.
تو یہ دیکھنا، اب اگر کوئی کہیں کے اوپر شک کرتا ہے کہ جو ہے وہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ علی کہاں کے اوپر ہیں، علی جو ہے وہ کیا فیصلہ لے رہے ہیں، علی کیا اقدام کر رہے ہیں، اگر وہاں کے اوپر جو ہے حق میں. یعنی یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، جو حاضر ہیں وہ اس پیغام کو پہنچا دیں ان تک جو نہیں آ سکے. حج جس پر واجب تو وہی آیا تھا، یا بعض مستحب حج کے لیے بھی آئے تھے،
لاکھ سوا لاکھ لوگ آئے تھے، لیکن اور بھی مختلف شہروں میں مسلمان جو ہے وہ موجود تھے جو نہیں آ سکے
کثیر تعداد میں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیغام جو تھا وہ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و جانشینی کا پیغام تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ زحمات برداشت کی تھی، آپ چاہتے کسی امین ہاتھ کے حوالے اور قیامت تک کے لیے ایسے ہاتھ کے حوالے کرتے کہ جو معصوم ہاتھ ہے، کہ جس کا کردار جو ہے اسلام کے پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ میں ہر جگہ کے اوپر اہم رہا.
قبلہ یہاں پہ ایک اور سوال بھی آتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، پھر ہم سورہ فصلت پہ بھی آئیں گے تاکہ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، تاکہ ہمارا جو پروگرام جس مناسبت سے ہے وہ مناسبت بھی باقی رہے. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ فصلت کی آیت نمبر 13 سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر یہ لوگ ان تعلیمات سے منہ پھیر لیتے ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، یعنی خدائے واحد کی بندگی سے ہر قسم کے شرک کی نفی اور دوسری زندگی میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے حاضر ہونا وغیرہ سے، تو ان کا حشر وہی ہوگا جو عاد و ثمود کا ہوا ہے. عاد و ثمود کی طرف رسول آئے ان کے سامنے اور پیچھے سے، یعنی ایک رسول کے بعد دوسرے رسول آئے. دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ رسولوں نے ہر پہلو سے پیغام پہنچایا، کسی پہلو کو تشنا نہیں رکھا. مشرکین رسولوں کے منکر تھے، ان کا یہ موقف تھا کہ اللہ نے کسی بشر کو رسول نہیں بنایا، نہ ہی بشر اس قابل ہے کہ وہ اللہ کی نمائندگی کرے. یہ کام اللہ فرشتوں سے لے سکتا تھا، کیونکہ کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا، اس لیے اللہ نے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا. آیت نمبر 16 میں ان دنوں کی بات ہوتی ہے جنہیں منحوس کہا جاتا تھا. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ وہ دن در حقیقت منحوس نہیں تھے، اگر ایسا ہوتا تو وہ دن سب کے لیے منحوس ہو جاتے، بلکہ ان دنوں میں عذاب آنے کی وجہ سے یہ دن قوم عاد کے لیے منحوس ہو گئے. آیت نمبر 20 سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جس جسم کے ساتھ دنیا میں جرم کیا ہے اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہی سیل اکٹھے کر دیے جائیں گے جن سے دنیا میں اس کا جسم مرکب تھا، اگرچہ دنیا میں انسان کا جسم بدلتا رہتا ہے. تاہم اللہ کے لیے یہ کام دشوار نہیں کہ جس جسم کے ساتھ جرم سرزد ہوا ہے وہی جسم حاضر کیا جائے. کوئی جرم جوانی میں سرزد ہوا ہے تو اس جسم سے، بڑھاپے میں سرزد ہوا ہے تو اس جسم سے گواہی لی جائے، کیونکہ اس کی حرکت اس کے جسم کے ہر سیل کے کوڈ میں ملفوف. آیت نمبر 21 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر وہ چیز بول اٹھے گی جس سے انسانی عمل کا ربط ہے. نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر چیز اپنی جگہ شعور رکھتی ہے، خواہ دنیا میں ہم ان کے شعور کا شعور نہیں رکھتے. اس دن زمین اپنی سرگزشت سنا دے گی. یہ غافل انسان اس بات کی طرف متوجہ نہیں کہ اس کی حرکت ہر سو اور ہر جانب سے زیر نظر ہے. اول تو خود اللہ تعالی براہ راست اس کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے، اس کے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے، پھر زمین کی نظر بھی اس کی حرکت پر بھی جمی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن زمین بھی گواہی دے گی، اس کے علاوہ دوسرے گواہان بھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مومن کو چاہیے کہ اس طرح اللہ کا خوف رکھے گویا کہ وہ آتش کے دہانے پر ہے، اور اس طرح امید رکھے کہ گویا وہ اہل جنت میں سے ہے۔
ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پیام رحمان پروگرام میں، اور ہماری گفتگو جاری و ساری ہے قبلہ عباس مہدی حسنی صاحب کے ساتھ سورہ فصلت کے تعارف کے حوالے سے، لیکن کچھ غدیر کا اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تاکہ آج کے اس متبرک دن کی مناسبت سے، مبارک دن کی مناسبت سے، ہم ذکر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو ہے وہ تبرک حاصل کر سکیں۔ جی حسنی صاحب، ایک اور آیت اسی ذیل میں جو ہے وہ آتی ہے، غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ اس کی تصحیح فرمائیے، کہ اسی سورہ مائدہ ہی کے اندر ہے، جسے آیا اکمال دین اور اتمام نعمت کہا جاتا ہے، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ جو آیت ہے کہ جس میں پروردگار اکمال دین اور اتمام نعمت کا اعلان فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تمہارے لیے دین اسلام کے حوالے سے جو ہے کہ دین اسلام جو دین ہے اس پہ جو ہے وہ راضی ہوں، تو اس آیت کا تعلق آیہ بلغ سے، کہ جو ابھی ہم نے جس پہ گفتگو کی وقفے سے پہلے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟
دیکھیں، یہ دونوں آیتیں وہ ہیں کہ جو 18 ذلحج کو غدیر خم میں نازل ہوئی، البتہ آئے بلغ کے بارے میں اس کا متعدد نزول تھا، اور ایک نزول جو ہے غدیر خم میں تھا۔ آئے ایک مال بھی جو ہے وہ غدیر خم میں نازل ہوئی، مگر کب؟ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے خلیفہ اور اپنے جانشین کے عنوان سے لوگوں کے درمیان تعارف کرایا، اور لوگوں نے آ کے جو ہے وہ مبارکباد پیش کی، یہاں تک کی ہے عورتوں کے بارے میں بھی کی، عورتوں نے بھی مبارکباد پیش کی، اور تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، الیوم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے تمہاری اوپر نعمت کو تمام کر دیا، اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ جو ہے وہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بھی وہیں پہ نازل ہوئی ہے جو مائدہ کی تیسری آیت ہے۔ اس کے بارے میں علماء اسلام، میں ذکر کرنا چاہوں گا علامہ محمد حسین طباطبائی کا، جنہوں نے اپنے تفسیر المیزان میں یعنی اس کے معنی اس طرح سے انہوں نے بیان کی ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اکمال دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دینی تعلیمات کے مجموعے کو حکم ولایت علی کے ذریعے کامل کر دیا۔
واہ، سبحان اللہ۔
اور نعمت کے جب کہتے ہیں، اتمام تو علیکم نعمتی کے جب ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مفہوم جب بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ نعمت کو تمام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے، نعمت کا مطلب ولایت، ولایت یعنی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے، دینی امور کو چلانے کے لیے الہی تدبیر اور اہتمام۔ جب تک نبی موجود ہیں امت کے درمیان اور وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، تب تک یہ ولایت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی جو الہی تدبیر جو ہے وہ انجام پائے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، لیکن ان کے بعد یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہو جانے کے بعد، اب یہ جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پائے گا، کہ جو امت کے ولی ہوں گے، امت کے سرفرست ہیں اور الامر کے مصداق ہیں۔
گویا یوں فرمانا چاہ رہے ہیں مرحوم علامہ طباطبائی صاحب، کہ یہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہے، یہ تمام احکام دین کی جان اور روح ہے۔ یعنی اگر کسی کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے، تو اس کی نماز تو ہے لیکن نماز بے روح ہے،
بے روح کہا جائے،
ایک جسم ہے جس میں جان نہیں ہے، جس میں روح نہیں ہے، روزہ ہے لیکن اس روزے میں روح نہیں ہے اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، بے جان جو ہے وہ روزہ ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں ہم؟
یقیناً صحیح ہے کہ ولایت ارکان دین میں سے، ارکان اسلام میں سے ہے. البتہ میں یہاں کے اوپر جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، اس میں میں نے علامہ محمد حسین طباطبائی کی بات کو نقل کی، اس کے بعد چاہوں گا کہ بعض اور علماء جنہوں نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے اس کو میں عرض کروں. ملتا ہے کہ صاحب درالمنصور جناب سیوطی،
علامہ جلال الدین
سیوطی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل، اس کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو نصب فرمایا، منتخب فرمایا، اور منتخب فرمانے کے بعد ندا دی ولایت کے ذریعے، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اسی طرح سے وہ دوسری جگہ ابو ہریرہ سے، کہ جس کو علماء اہل سنت قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں ان کی روایت کو، ان سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب جو ہے وہ 18 ذی الحج کو غدیر خم کے دن جو ہے وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کو کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی، اس وقت یہ آئے کریمہ نازل ہوئی، اور وہ 18 ذی الحج کا دن تھا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے بڑے عالم جو 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، علامہ خطیب بغدادی، جنہوں جو اپنی کتاب تاریخ بغداد میں، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 18 ذی الحج کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ 60 مہینے روزے رکھنے کے برابر ہے.
سبحان اللہ،
60 مہینے روزے رکھنا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ دن جو ہے وہ غدیر خم کا دن تھا، کہ جس دن، یہ بھی جو ہے روایت انہوں نے ابو ہریرہ سے نقل کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ دن غدیر خم کا دن تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ان کو ولایت اور خلافت کے عنوان سے نصب کیا. جب آپ نے نصب کیا تو خلیفہ اول کا نام لیتے ہیں کہ وہ آئے، اور آنے کے بعد کہا بخن بخن لکا، یہ اپنے
ابو بکر تشریف لاتے ہیں ان کے پاس، المومنین کے پاس،
ہاں، اور کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو. البتہ خلیفہ اول کا ذکر بھی، خلیفہ ثانی کا، ثالث، ان سب کا ذکر ہے کہ انہوں نے مبارکباد دی، بخن بخن لکا ابن ابی طالب. اس کا کہتے ہیں
اصبحت مولائی
مولایا کل مومنین مومن، آپ ہمارے مولا ہو گئے اور تمام مومنین و مومنات کے مولا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب یہ مبارکباد دی گئی تو اس وقت آئے کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی.
سبحان اللہ.
اس کے بعد ایک اور بڑے عالم دین، حافظ ابو نعیم اصفہانی، اپنی کتاب ما نزل من القرآن فی علی، جس کا معنی ہے کہ اس کتاب کا معنی یہ ہے کہ وہ آیتیں جو حضرت علی علیہ السلام کے شان میں نازل
قرآن مجید میں نازل
ہوئی، نازل ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت اور ولایت کے عنوان سے حضرت علیہ السلام کو آپ نے نصب فرمایا تو یہ آئے کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ ایک آواز بلند کے، باواز بلند فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ.
یعنی پیغمبر اکرم نے اس طریقے سے بلند آواز
میں فرمایا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام
النعمہ،
یعنی دین کے مکمل ہونے پر اور نعمت کے تمام ہونے پر التکبیر بلند کیا آپ نے، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا. اس کے بعد فرمایا ورضی الرب برسالتی، یعنی آج کے دن اللہ میری رسالت سے راضی ہو گیا، وبولایت لعلی من بعدی، اور میرے بعد علی کی ولایت سے راضی ہو گیا، رضیت لکم الاسلام دینا.
یہ کس کے جملے ہیں قبلہ سنی صاحب؟
یہ حافظ ابو نعیم اصفہانی
پیغمبر کے جملے،
پیغمبر اسلام کے جملے ہیں، جس کو حافظ ابو نعیم اصفہانی نے غالباً ابو سعید خدری سے یا ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آپ نے فرمایا تھا. تو یہ ولایت کا مسئلہ بہت اہم تھا، اور یہ جو یہ کیا کہتے ہیں ایک مال و اتمام نعمت ہے، یہ بھی حضرت علیہ السلام کی اس جانشینی اور اس خلافت کے اعلان پہ نازل ہوئی. اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں چاہوں گا فرزند رسول امام محمد باقی علیہ السلام کی اس حدیث کی طرف اشارہ کروں جس میں آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے. فرماتے ہیں الصلاۃ والزکات والصوم والحج والولایۃ، نماز، زکات، روزہ، حج اور ولایت علی علیہ السلام،
ولایت اسلام کی بنیاد رکھی
گئی. یعنی یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور یقیناً یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ واقعہ تھا اور گزر گیا، نہیں، بلکہ یہ وہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ جس پہ متفق ہو جانے کے بعد جس کا نتیجہ اتحاد ہوتا ہے. یعنی اگر مسلمان اس پر متفق ہو جائیں تو اتحاد اس کا نتیجہ ہوگا، دشمن مایوس ہوگا، جیسا کہ اسی آیت میں ہے الیوم یئس الذین کفروا. یعنی اتنا اہم اعلان تھا حضرت علیہ السلام کی خلافت کا کہ یہ کفار جو ہے وہ مایوس ہو گئے، دشمنان اسلام مایوس ہو گئے، کہ اب انہوں نے، کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گزر جائیں گے تو اب کون ہوگی جو مطلب
دین اسلام کی تبلیغ
کرے گا اور حقیقی اسلام کو لوگوں تک پہنچے، تو ان کو مایوس ہوئے. تو یہ بہت ہی
بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار نے قرآن مجید میں ایک ہی سورہ کے اندر ان تینوں آیات کو جو ہے جمع کیا، جہاں پہ آیا بلغ بھی ہے، جہاں پہ آیا اکمال دین بھی ہے، اور جہاں کفار مشرکین کی مایوسی کا بھی ذکر ہے. اور یہ تو اب اور بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا کہ یہ آیت یہ مسلمانوں کے درمیان یا یہ جو مسئلہ ولایت ہے یہ اختلاف کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ نقطۂ اشتراک ہے، بلکہ اتحاد کا باعث ہے.
یقین ہے صحیح.
اور میں قبل یہ چونکہ بریک کا وقت ہوا ہے، لہذا اس پیغام کے ساتھ اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں، اور بریک کے بعد جو ہمیں ٹائم ملے گا اس میں ہم سورہ فصلت پہ گفتگو کریں گے. اور ٹچ میں دینا چاہتا ہوں ایک ربط ولایت ہی کے حوالے سے اور ولایت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے. اب یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہمارے ناظرین کی ذمہ داری ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے بعد یا ان آیات کے حوالے سے جو تفاسیر بیان کی گئی ہیں علماء اسلام کی طرف سے، اب یہ خود جستجو کریں اور تحقیق کریں کہ اس آیت کا نزول کہاں اور کس کی شان میں اور کس عنوان سے ہوا تھا. تو ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ ہوتا ہے، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ سورہ فصلت کے حوالے سے باقاعدہ گفتگو شروع ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے پیام رحمان کے ساتھ. جی ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان پروگرام کے ساتھ، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ان کے فضائل کا ذکر ہو رہا تھا. قبلہ حسنی صاحب، واقعاً بہت خوشی کا موقع ہے، یعنی انسان اپنی خوشی کو چھپا نہیں سکتا، بالخصوص جو حبدار علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اس کے چہرے سے جو ہے وہ خوشی جو ہے وہ ظاہر اور عیاں ہو جاتی ہے.
اگر مجھے اجازت دیں تو میں اشارہ کروں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف کہ جب یعنی اصحاب کا یہ تذکرہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جناب سلمان سے روایت ہے، جناب ابو ذر سے، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم پہچان لیتے تھے لوگوں کو کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، علی کا ذکر کر کے. علی کا ذکر کرتے تھے، اگر دیکھتے تھے کہ چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے، اگر دیکھتے تھے کہ چہرہ
بجھ جائے
تو اس کا مطلب ہے کہ
منافق ہے. بہت بہت شکریہ. میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ولایت کا ذکر آ گیا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو ولایت کے قبلہ کچھ تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو بنائے، اخلاق کو بنائے، اور جو اعمال پروردگار نے ہمیں احکامات کی صورت میں قرآن میں اور دیگر مختلف طریقوں سے سیرت پیغمبر اور سیرت اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچائیں، اس پہ عمل کریں. تو کچھ عبادات ہیں جن کا تعلق انسان کی جان سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، کچھ کا تعلق مال سے ہے، مالی عبادات جیسے خمس ہے یا زکوٰۃ ہے. سورہ فصلت کے اندر بھی زکوٰۃ کی اہمیت کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی ادائیگی کی جو برکتیں ہیں ان کا ذکر ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو فرمائیے.
دیکھیں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں چاہتا ہوں کہ اشارہ کروں، وہ یہ کہ کبھی بھی کوئی مسلمان، اسلام کو ماننے والا کوئی بندے مومن جو ہے، وہ اسلام کو یعنی ایک پہلو سے نہ دیکھے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ صرف نماز کا نام اسلام ہے، صرف روزے کا نام اسلام ہے، صرف ولایت علی کا نام اسلام اور ایمان ہے. نہیں، یہ تمام چیز، جیسے میں نے حدیث ذکر کی کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور ولایت علی علیہ السلام. یعنی دین ایک مجموعے کا نام ہے جس میں یہ سب چیزیں ہیں. لہذا جہاں اللہ کی عبادت انسان کو کرنی چاہیے، وہیں جو ہے وہ جو اس کے اوپر حقوق ہیں، مالی حقوق ہیں، چاہے وہ خمس کی شکل میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، اسے بھی ادا کرنا چاہیے. اور یہ بہت بڑا شکریہ ہوگا اس نعمت ولایت کا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ علی علیہ السلام کی ولایت یا اہل بیت علیہ السلام کی محبت، یہ ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ غالباً جو ہے وہ یہ فخر رازی کا جملہ ہے کہ دشمنوں نے جو ہے وہ علی کے فضیلت کو دشمنی میں چھپایا، اور دوستوں نے جو ہے خوف میں چھپایا، تب بھی یہ اس نعمت کا ہم تک پہنچ جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کا جتنا
احسان
ہے اور جتنا ہم شکریہ ادا کریں کم ہے، کر نہیں سکتے ہم شکریہ. تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے شکریہ ادا کرنے کا، کہ جو بھی ہمارے ذمے، چاہے وہ اللہ کی عبادت کے حوالے سے ہو یا لوگوں کے حقوق کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مالی حوالے سے ہو.
خلاصہ اگر کر دیں، دو جملے کہہ سکتے ہیں، حقوق اللہ
اور حقوق العباد کے حوالے سے ہو، تو اسے ہمیں انجام دینا چاہیے. جس میں ایک اہم خمس و زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے کیونکہ آپ نے سوال کیا، میں اور یہ
پاس چونکہ ٹائم کم ہے،
جی
اس کو اگر خلاصہ کر سکتے ہیں، تین چار منٹ سے زیادہ شاید نہیں ہے.
ٹھیک، میں اس کو خلاصہ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ ایسا موضوع ہے جو مہجور ہے، واقعی متروک، لوگ توجہ نہیں دیتے. البتہ زکوٰۃ سب پہ نہیں واجب ہوتے، وہ لوگ جو کسان ہیں یا معاشی وغیرہ اتنا پالتے ہیں ان کے اوپر،
زمین ہے جن کی،
زمین تو ان کو چاہیے کہ وہ رجوع کریں. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ اس کی اہمیت اور اس کے برکات،
اچھا شہری زندگی میں زکوٰۃ کا کچھ زیادہ تصور نہیں ہے.
اب وہی آج سے بات ہے کہ پیسے وغیرہ پہ چونکہ ہے نہیں، تو
زکوٰۃ پیسوں پہ نہیں، زمین پہ ہے یا مال مویشی پہ ہے،
کوئی بکری ہے اس طرح کا، کوئی
اگر کوئی
فارم کھولتا ہے
اس کا بھی نصاب ہے،
نصاب معین ہوا. تو میں عرض کرنا چاہوں گی اتنی اہم چیز ہے زکوٰۃ کی، 32 مرتبہ قرآن میں اس زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور 32 ہی مرتبہ لفظ برکت آیا ہے قرآن میں. اس کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ اور برکت دونوں مساوی، زکوٰۃ ہوگی تو برکت ہوگی. اور اللہ پر ایمان کی علامت قرار دیا، من آمن باللہ والیوم الآخر اقام الصلاۃ واتا زکاۃ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ زکاۃ ادا کرتا. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے، اے علی، 10 گروہ وہ ہے میری امت کے کہ جو کافر ہیں، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. اس کے بعد آپ نے اپنے آخری خطبے میں کہا کہ دیکھو، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا اس کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے نہ حج قبول ہے نہ کوئی کچھ قبول نہیں. زکات مطلب یہ جو مالی حقوق انسان کے ذمے ہوتے ہیں. اب یہ کہ اس کی برکتیں کیا ہیں زکات کی, زکات کی ایک برکت یہ ہے کہ انسان بخل کی جو کا مرض اس سے دور ہوتا ہے. میں حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں کہ وقت نہیں رہتا, حدیثوں کا ذکر نہیں کروں.
اس کا ایک اور ٹکڑا میں چاہ رہا سوال کا کہ آپ بھی اس کو اسی کے ذمن بیان کر, چونکہ ہمارے پاس شاید دو یا تین منٹ رہتے ہیں, اور وہ یہ کہ زکات ادا کرنے کے نقصانات,
جی جی,
اس کی برکتیں
جی,
اور اس کے ادا نہ کرنے کی صورت میں جو ہے اس کے نقصانات کے.
تو میں چاہوں گا ایک دو تین برکتیں میں بیان کر دوں اور ایک دو نقصانات کا بھی تذکرہ کر دوں. ایک دو برکت ہی
ایک منٹ رہتا ہے.
بخل کی بیماری سے دور ہوتا ہے, بندگی اللہ کا واقعی بندہ بنتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں, اور اس کی زندگی عیش و آرام, اس سب اس کے فوائد و برکات ہیں. اس کے جو نقصانات ذکر کیے ان میں سے یہ کہ اگر وہ زکات ادا نہ کرے تو اس کا مال باطل کام میں, گناہ کے کام میں, یعنی اس طرح کے مورد میں صرف ہوگا.
بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. واقعی بہت اچھا موضوع تھا لیکن ہم مکمل نہیں کر سکے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں اگر توفیق ملی تو بیان کریں گے. ناظرین بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور بہت توجہ اور انہماک کے ساتھ ہمارے پروگرام کو دیکھا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
سبحان الله العظيم وبحمده, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.